السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وہی زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں بس اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اسے پکارو. کامل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ وہی دعاؤں کا سلسلہ ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے امت کے لیے ہمیشہ مانگی اور ہمیں بھی وہ دعائیں مانگنے کی تلقین فرمائی. سب سے پہلے میں اسم اعظم کے مضمون پر ان حدیثوں کی روشنی میں میں کچھ گفتگو کرتا ہوں. اسم اعظم کے متعلق مختلف روایات مشہور ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے یا وہ اسم اعظم ہے، لیکن جب میں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر غور کیا ہے تو اصل اسم اعظم اللہ کی توحید کا اقرار ہی ہے، اور سب کا خلاصہ یہی بنتا ہے ہر بات کا، وہی اسم اعظم ہے لا الہ الا ہو. چنانچہ مختلف وقتوں میں مختلف اسم اعظم قرار دینے کی جو حدیثیں ملتی ہیں ان میں سے سب سے پہلے میں حضرت انس کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہ بیان کرتا ہوں جو سنن ترمذی سے لی گئی ہے. حضرت انس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے جبکہ ایک شخص نماز سے فارغ ہوا تھا اور دعا کر رہا تھا اور اپنی دعا میں یہ کہہ رہا تھا، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بہت احسان کرنے والا ہے، تو زمین اور آسمان کو بغیر کسی سابق نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، تو صاحب جلال و اکرام ہے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اس نے کس واسطے سے اللہ کی دعا کی ہے؟ اس نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے واسطے سے دعا کی ہے، جس کے ذریعے اگر اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اگر اس سے کوئی چیز مانگی جائے تو اللہ عطا فرماتا ہے. اس کا جو پہلا حصہ ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، باقی حدیثوں سے بھی یہی پتہ چلے گا کہ دراصل توحید کا اقرار ہی اسم اعظم ہے. ایک روایت ترمذی کتاب الدعوات میں حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا اسم اعظم مندرجہ ذیل دو آیات میں مذکور ہے، وہ الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو هو الرحمن الرحیم، اور سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اسی طرح ایک روایت سنن ترمذی سے عبداللہ بن بریدہ الاسلمی سے مروی ہے، عبداللہ بن بریدہ الاسلمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہا تھا اے اللہ میں تیرے حضور عرض کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، واحد ہے اور صمد ہے، جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ کسی نے اس کو جنا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں اور وہ ایک ہے۔ کہتے ہیں کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم اس نے اللہ کے اس اسم اعظم کے حوالے سے دعا کی ہے جس کے ذریعے اگر اللہ سے دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے اگر مانگا جائے تو دیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ سے ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، آپ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ میں تجھ سے تیرے طاہر طیب بابرکت نام سے جو تجھے بہت محبوب ہے کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں، اس نام کا واسطہ دے کر تجھ سے تجھے دعا کی جائے تو تو قبول فرماتا ہے، اگر اس نام کا واسطہ دے کر تجھ سے مانگا جائے تو تو عطا کرتا ہے، اور اگر اس کا واسطہ دے کر تجھ سے تیرا رحم طلب کیا جائے تو رحم فرماتا ہے، اور اگر اس کے ذریعے تجھ سے کشائش طلب کی جائے تو کشائش عطا فرماتا ہے۔ یہاں نام کا ذکر نہیں آیا مگر وہ اس میں مضمر ہے، اے اللہ میں تجھ سے تیرے طاہر طیب ببرکت نام سے جو تجھے بہت محبوب ہے کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں، یہ نام اللہ ہی ہے۔ اب ایک روایت ترمذی کتاب الدعوات سے حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میرے دل کو اولوں اور برف اور ٹھنڈے پانی سے دھو دے۔ اولوں اور برف اور ٹھنڈے پانی سے دھونے سے مراد یہ ہے کہ دل کی ہر گرمی اور تلخی دور ہو جائے، میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اے اللہ میرے دل کو خطاؤں سے ایسے پاک کر دے جس طرح تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک و صاف کر دیا ہے۔ ایک روایت موطا حضرت امام مالک سے لی گئی ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہیں یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہوئے کہتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے نیک کام کرنے اور منکرات کو چھوڑنے یعنی برائیوں کو چھوڑنے اور مساکین سے محبت کرنے کی توفیق کا طالب ہوں، اور جب تو لوگوں میں کوئی آزمائش لانا چاہے تو مجھے آزمائش کے بغیر ہی اپنے حضور بلا لے۔ اب دیکھیے کتنی عاجزانہ دعا ہے، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نیک کام کرنے میں سب سے آگے تھے اور برائیوں کو چھوڑنے میں سب سے آگے تھے، مساکین سے محبت کرنے کی توفیق پانے میں سب سے آگے تھے، اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے متعلق فرمایا تھا کہ آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کر سکتا، اس میں آپ کی مساکین سے محبت کا بالخصوص ذکر کیا تھا، تو آپ فرماتے ہیں اور جب تو لوگوں میں کوئی آزمائش لانا چاہے تو مجھے آزمائش کے بغیر ہی اپنے حضور بلا لے۔ ایک ترمذی کتاب الدعوات سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، روایت کرتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میری مدد کر اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر۔ کسی اور کی مدد نہ کر کی دعا نہیں ہے، میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر اور میری نصرت فرما، اور میرے خلاف کسی کی نصرت نہ فرما، اور میرے حق میں تدبیر کر مگر میرے خلاف تدبیر نہ کر، اور مجھے ہدایت دے اور ہدایت کو میرے لیے آسان بنا دے، اور مجھ پر زیادتی کرنے والے خلاف میری مدد کر۔ اے اللہ، مجھے اپنا بہت شکر کرنے والا، کثرت سے ذکر کرنے والا اور بہت زیادہ ڈرنے والا بنا دے، مجھے اپنا بے حد مطیع اپنی طرف انکساری سے سر تسلیم خم کرنے والا بنا دے، بہت نرم دل اور سچے دل سے جھکنے والا بنا دے۔ اے اللہ، میری توبہ قبول کر اور میرے گناہ دھو ڈال، اور میری دعا قبول کر اور میری دلیل کو مضبوط بنا دے، اور میری زبان کو درستگی بخش، اور میرے دل کو ہدایت عطا فرما، اور میرے سینے کے کینے کو دور کر دے۔ اب یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ سے زیادہ کوئی بھی شکر ادا کرنے والا نہیں تھا، نہ آپ سے بڑھ کر کوئی ذکر کرنے والا تھا، یہاں تک کہ آپ کا نام ہی مجسم ذکر رکھ دیا گیا۔ آپ سے زیادہ خدا کا خوف کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ فرمایا کرتے ہیں تقویٰ یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے، یعنی محمد مصطفیٰ کے دل میں۔ اور مطیع اور انکساری کرنے والا بھی آپ سے زیادہ کوئی نہیں تھا۔ ان سب باتوں کے باوجود آپ دعائیں کرتے تھے ان چیزوں کی جو آپ میں سب سے زیادہ تھیں، ان چیزوں کے لیے جو آپ میں سب سے زیادہ تھیں۔ یہ امت کو ایک نصیحت ہے کہ میں نے بھی دعاؤں اور عاجزی کے ذریعے سب کچھ پایا ہے، تم بھی دعاؤں اور عاجزی کے ذریعے ہی ہر میدان میں ترقی کرو۔ ایک مسلم کتاب الرویا سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بری خواب دیکھے تو اپنی بائیں جانب 3 بار تھوک دے، اور شیطان سے اللہ تعالیٰ کی 3 بار پناہ چاہے، اور جس پہلو پر لیٹا ہو وہ بدل لے۔ اب اس میں ایک تھوڑا سا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ سوتے میں انسان اپنے بستر پر تو نہیں تھوک سکتا، اس لیے یہاں تھوکنے سے، 3 بار تھوکنے سے کیا مراد ہے؟ میں اس سے یہی مراد سمجھتا ہوں جیسے انسان کسی چیز پر تف کرتے ہوئے اسے کہتا ہے تھو تھو تھو، تو اس طرح شیطان پر تھوکے، یعنی تھو تھو کر کے اس سے اپنی بیزاری کا اظہار کرے، اور پھر 3 بار خدا سے پناہ مانگے، اور جس پہلو پر لیٹا ہو وہ بدل لے۔ کیونکہ عموماً نائٹ میئرز، جو رات کو ڈرونی خوابیں آیا کرتی ہیں، وہ ایک پہلو پر زیادہ دیر لیٹا رہنے سے آیا کرتی ہیں، اس سے قابوس ہو جایا کرتا ہے۔ ایک موتھا امام مالک کتاب الجامع سے روایت لی گئی ہے کہ حضرت یحییٰ بن سعید روایت کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی ایک دلچسپ روایت ہے، کیونکہ وہ خالد بن ولید جو سب بہادروں سے زیادہ بہادر سمجھے جاتے تھے، یا بڑے بہادروں میں سے ایک سمجھے جاتے تھے، انہوں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نیند میں بہت ڈرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ پڑھ کر پڑھ لیا کرو، اعوذ بکلمات اللہ النامت من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کلمات کی، اس کے غضب سے، اس کے عذاب سے، اور اس کے بندوں کے شر سے، اور شیطانوں کے وسوسوں سے، اور یہ کہ شیطان میرے پاس آئیں۔ ایک روایت سنن نسائی سے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں قرض کے غلبے اور دشمن کے غلبے اور شماتت ادا سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ پہلے بھی دعا پہلے شاید گزر چکی ہے، مگر مختلف احادیث میں جو دعائیں ہیں ان کے حوالے سے بعض چیزیں ایسی ہیں جن پر جتنا دفعہ زور دیا جائے جتنا اتنا ہی بہتر ہے۔ قرض کا غلبہ بہت بری بلا ہے، اور اسی طرح دشمن کا غلبہ بھی بہت بری بلا ہے، اور ایسی حالت جس پر دشمن ہنسے اور مذاق اڑائے یہ بہت ہی تکلیف دہ تین صورتیں ہیں جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کے خلاف پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت مسلم میں درج ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بری قضاء اور سخت بدبختی میں مبتلا ہونے سے اور شماتت اعداء اور ابتلا کی سختی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ایک سنن نسائی میں حضرت عمر بن میمون کی روایت درج ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم نے مجھے بتایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بخل اور بزدلی اور سینے کے فتنے اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ سینے میں کے فتنے سے مراد وہ وساوس ہیں جو سینے میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، خواہ ان کو انسان ظاہر کرے یا نہ کرے، شیطانی خیالات جو دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، تو ان سب کے خلاف ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ اور بخل اور بزدلی، ان دونوں کے خلاف، اب بخل کا بزدلی سے کیا تعلق ہے؟ دراصل بخیل ہی بزدل بھی ہوتا ہے۔ جو شخص بخیل ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے اپنے مال کے خرچ ہو جانے سے، اور جو شخص بخیل ہوتا ہے وہ بزدل بھی ضرور ہوتا ہے، اور سینے کے فتنے کے ساتھ قبر کے عذاب کو ملا دیا ہے۔ دونوں بھی گھٹے ہوئے فتنے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی سنن النسائی سے لی گئی ہے، کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں جنون سے اور جزام سے، بہت خوفناک بیماریاں ہیں جنون اور جزام، اور برس سے اور ہر بری بیماری سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب برس بھی جلدی بیماری ہے اور جزام بھی جلدی بیماری ہے، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ بیماریاں یہ اندر سے پھوٹتی ہیں، اندر کی بیماریاں ہیں جو باہر سطح پر ظاہر ہوتی ہیں۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر شر سے جو سینوں میں چھپا ہو، بدن کے کسی عضو میں نہاں ہو، ان سب شروں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور خاص طور پر اس وجہ سے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے حد حسین و جمیل بنایا تھا، اور آپ کے دل میں جیسے ایک ذرہ برابر بھی کوئی داغ نہیں تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ آپ کے چہرے پر بھی کوئی ذرہ برابر بھی داغ نہ پڑے۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بدنام کرنے کی خاطر مولوی جھوٹا پروپیگنڈا کیا کرتے تھے کہ آپ کو برس کی بیماری ہے، آپ کو جزام کی بیماری ہے، اور بسا اوقات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب مجلس میں بیٹھتے تھے اور ایسا کوئی مولوی آیا ہو جو خاص طور پر یہ دیکھنا چاہتا تھا، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر اللہ تعالیٰ ہوئے یہ الہام فرما دیتا تھا، تو آپ اپنی آستینوں کو اوپر چڑھا لیتے تھے، ورنہ بیٹھنے کا یہ انداز تو نہیں ہے کہ انسان آستینیں چڑھا کے بیٹھے، اور حضور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دکھانے کے لیے کہ دیکھ لو مجھے کوئی ایسی بیماری نہیں جو اپنے ذہن میں تم نے بنا رکھی ہے۔ سنن النسائی سے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی نظر بد سے اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، پھر جب آپ پر معوذتین سورہ الفلق اور سورہ الناس نازل ہو گئیں تو آپ نے انہی کو اختیار کر لیا اور ان کے علاوہ باقی دعاؤں کو اس کے مقابل پر چھوڑ دیا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ جنوں کی نظر اور انسانوں کی نظر سے کیا مراد ہے؟ اصل حدیث کے الفاظ ہیں عین الجن و عین الناس، عین الانس، تو جن و ان سے مراد بڑے لوگ اور چھوٹے لوگ ہوتے ہیں۔ تو بڑے لوگ جب بد نظر سے کسی کو دیکھتے ہیں تو اس پر اپنی طرف سے جس حد تک ممکن ہے بلائیں نازل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور چھوٹے لوگ بھی جب نظر بد سے دیکھتے ہیں امیروں کی دولت کو اور ان کے عیش و عشرت کو تو وہ بھی اپنے نظر کی تلخی سے اس کو مٹانے کی کوشش ہی نہیں کرتے، بلکہ عملاً بڑے بڑے انقلاب دنیا میں اس وجہ سے برپا ہوئے ہیں کہ عوام الناس کی نظر بد اپنے بڑے لوگوں پر پڑی۔ تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے ظاہر ہونے والے فتنوں کا ذکر اپنی دعاؤں میں کرتے تھے اور ہمیں بھی انہیں اختیار کرنے کی نصیحت فرماتے تھے۔ سنن النسائی سے ایک اور دعا لی گئی ہے جو ابو الیسر بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں بڑھاپے سے اور بری حالت میں مبتلا ہونے سے، ایسے بڑھاپے سے جس میں انسان کی حالت بد ہو جائے اور وہ موف العقل ہو جائے اور چھوٹے بچوں کی اس طرح حرکتیں کرنے لگے، حضور اکرم ایسی لمبی عمر اور ایسے بڑھاپے کی بد حالتوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور تباہی سے اور غم سے اور آگ میں جلنے سے اور غرق ہونے سے۔ بہت سے لوگ آگ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں اسی دنیا میں، معصوم بھی ہوتے ہیں لیکن آگیں لگ جاتی ہیں اور وہ جل جاتے ہیں، اسی طرح کشتیاں الٹ جاتی ہیں اور لوگ غرق ہو جاتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان ناگہانی حادثات سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے تھے، پھر اس بات سے کہ موت کے وقت شیطان مجھے مقبوط الحواس کر دے، اور اس بات سے کہ تیری راہ میں ایسی حالت میں قتل کیا جاؤں جب میں پیٹھ پھیر کر بھاگ رہا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے نہیں تھے، لیکن بعض دفعہ نہایت ہی خطرناک حالتوں میں غلطی کھا کر صحابہ نے پیٹھ پھیری تو ان کے حق میں بھی حضور اکرم یہ دعائیں دے رہے تھے کہ اس حالت میں ان کو نہ مار۔ پھر یہ دعا بھی سکھائی ہمیں، نیز کسی جانور کے کاٹنے کی وجہ سے فوت ہونے پر تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بس ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ انسان جانوروں کے کاٹنے سے بھی مر جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بعض لوگوں کو شہد کی مکھی کی اتنی خطرناک الرجی ہوتی ہے کہ ایک ہی ڈنگ سے وہ مر جاتے ہیں، اور اسی طرح بچھو ہیں، سانپ ہیں، یہ چھپے ہوئے جنات ہیں جن کے شر سے ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غیر معمولی حفاظت فرماتا ہے۔ ہم نے اپنے تجربے میں دیکھا ہے سندھ کے سفر میں ہمیشہ یہ دعائیں ہمارے کام آیا کرتی تھیں، اور کئی قسم کے خطرناک سانپوں اور بچھوں اور ڈنگ مارنے والے جانوروں کے عذاب سے، ان کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیتا تھا۔ ایک روایت سنن ترمذی سے کتاب الدعوات سے لی گئی ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دو شخصوں کے درمیان گالی گلوچ ہو گئی، یہاں تک کہ حضور کے چہرے مبارک سے غصہ حویدہ ہوا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر وہ پڑھے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا، وہ کلمہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو غصے کا غلبہ بھی دراصل شیطان ہی کا غلبہ ہوتا ہے، اور غصے کے غلبے میں بعض دفعہ انسان ایسی حرکتیں کر دیتا ہے کہ ہمیشہ پچھتاتا رہتا ہے، اور بعض دفعہ اس کی بڑی سخت سزائیں بھی اس کو ملتی ہیں، قتل کر بیٹھتا ہے اور کئی قسم کے ایسے ظالمانہ فعل کرتا ہے جن کے نتیجے میں پھر عمر بھر کی قید یا گلے پھانسی کا پھندا اس کی جزا بن جاتی ہے۔ تو ایک چھوٹے سے لمحے کی بات ہے جو ساری زندگی پر اثر ڈال دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ایسے موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ یہ پڑھتے ہی شیطانی خیالات اور وساوس سے انسان خدا کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی حضور اکرم نے یہ نصیحت فرمائی ہوئی ہے کہ فوری طور پر اگر پانی میسر ہو تو ایک گلاس پانی کا پھل پی لو، پھر بیٹھ جایا کرو، اس عرصے میں تمہیں سوچنے کا موقع مل جائے گا۔ اگر پھر بھی غصہ دور نہ ہو تو لیٹ جایا کرو، چنانچہ اس طرح رفتہ رفتہ تمہارا غصہ یا غصے کا شیطان دور ہو جائے گا اور تم اپنی ہوش و حواس میں آ جاؤ گے۔ ادائیگی قرض اور غربت کے ازالے کے لیے ایک دعا حضرت یحییٰ بن سعید سے موطا امام مالک میں مروی ہے۔ حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، اے صبحوں کو اندھیروں سے پھاڑنے والے اور رات کو سکون کا باعث بنانے والے اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنانے والے، میری طرف سے قرض چکا دے اور مجھے فقر سے غنی کر دے، اور میری سماعت اور میری بصارت اور میری طاقتوں کو اپنے رستے میں میرے لیے مفید بنا۔ فقر کے اندھیروں سے بھی ایک صبح پھوٹ سکتی ہے جو تونگری کی صبح ہو، اور اسی پہلو سے وہ اندھیرے جو غربت کی وجہ سے، قرضوں کی زیادتی کی وجہ سے انسان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ کو یہ مخاطب کر کے کہا جائے تو اندھیروں سے صبحوں کو پھاڑتا ہے، تو میرے اس اندھیرے کو بھی صبح میں تبدیل فرما دے، اور تو رات کو سکون کا باعث بناتا ہے، میری راتیں تو اس غم سے اندھیری ہو جاتی ہیں اور چین اڑ جاتا ہے، تو میری راتوں کو بھی سکون کا باعث بنا دے، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بناتا ہے، تو میری طرف سے میرے حساب چکا دے اور مجھے فخر سے غنی کر دے، اور میری سماعت اور میری بصارت اور میری طاقتوں کو اپنے رستے میں میرے لیے مفید، اپنے رستے میں میرے لیے مفید بنا۔ ایک روایت سنن نسائی سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں کفر اور غربت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا بھی ایسی ہے جو اس زمانے میں تو بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ بسا اوقات کفر بھی، فقر بھی کفر پر منتج ہو جاتا ہے، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرن، کہ بعید نہیں کہ غربت کفر میں تبدیل ہو جائے۔ بس اس دور میں جو بڑے بڑے اشتراکی انقلاب آئے ہیں وہ اس بات کا نمونہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کے مطابق غربت کفر میں تبدیل ہو گئی اور یہ سب لوگ خدا کے منکر ہو بیٹھے۔ بس آج کل کے زمانے میں خصوصیت سے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک ترمذی کتاب البیوع سے عروہ البارقی کی روایت لی گئی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دینار, حضرت عروہ البارقی رضی اللہ نے لکھا ہوا لیکن یہ بھی صحابی تھے, اور حضرت عروہ البارقی رضی اللہ تعالیٰ کہنا چاہیے, بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دینار آپ کے لیے بکری خریدنے کے لیے دیا. میں نے وہ دو بکریاں اس دینار سے خرید لیں, پھر ان میں سے ایک بکری ایک دینار کے بدلے فروخت کر دی, اور اس طرح ایک بکری اور دینار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سارا واقعہ سنایا. راوی کہتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا دی کہ اے اللہ تیرے دانے ہاتھ سے سودے میں برکت ڈالے. تو جب کسی کی طرف سے سودا کیا جائے اس میں بھی اس خیال سے کہ کسی کا سودا ہے بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ اسے زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہو. تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہر اس شخص کے حق میں نازل ہوگی یا قبول ہوگی جو دوسروں کے سودے اس نیکی خصلت کے ساتھ ادا کرتا ہے. ایک روایت ترمذی کتاب الدعوات میں حضرت ابی ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور اس میں لغو اور بیکار باتوں کی کثرت ہو گئی ہو اور اس نے مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا مانگی کہ اے میرے اللہ تو پاک ہے, اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ یہ گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں, تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتے ہوئے جھکتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ اس کی اس مجلس میں سرزد ہونے والے قصور کو معاف کر دے گا. اب یہ تو روزمرہ کا دستور ہے, بسا اوقات لوگ گپوں میں مصروف ہوتے ہیں اور ان میں لغو باتیں بھی آ جاتی ہیں, تو ایسے موقع پر کچھ نہ کچھ اثر ان کے دل پر پڑتا ہے, ایک زنگ سا لگ جاتا ہے. اسے دور کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی, بس ایسی مجلسوں سے اٹھ کر آتے ہوئے یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے کہ اے خدا تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تجھ سے میں بخشش طلب کرتا ہوں, تیری طرف توجہ کرتے ہوئے جھکتا ہوں, اللہ تعالیٰ اس کے اس مجلس میں سرزد ہونے والے سارے قصور کو معاف فرما دیتا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ترمذی میں یہ روایت درج ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو, اے اللہ یہ تیری رات کی آمد اور دن کی روانگی کا وقت ہے, یعنی وہ رات جو تو لے کے آتا ہے اس کا وقت آ گیا ہے, اور وہ دن جو تو لے کر آتا ہے اب ہم سے روانہ ہو رہا ہے, تجھ سے دعا کرنے والوں کی آوازوں کے بلند ہونے کا اور تیرے منادوں کی آوازوں کے بلند ہونے کا وقت آ گیا ہے. مغرب کے وقت یہ دعائیں بلند ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور, اور اذانیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں, خدا کی طرف بلانے والے اپنی آواز بلند کرتے ہیں, تیری عبادت کا وقت آ گیا ہے, اے اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں. ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر لیٹتے تو اپنا دائیں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے, پھر یہ دعا کرتے, اے اللہ مجھے اس دن عذاب سے بچانا جب تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا یا جمع کرے گا. تو صرف اس دعا کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ اپنے دائیں کلے کے نیچے نہیں رکھا کرتے تھے, بلکہ آپ کا سونے کا طریق یہی تھا کہ دائیں طرف لیٹتے تھے اور دائیں ہاتھ ہمیشہ اپنے مبارک کلے کے نیچے رکھا کرتے تھے. تو اس سے اس وقت اس دعا کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا تو مجھے بھی اٹھائے گا, ہر سونے والے کو تو ہی اٹھاتا ہے اور اپنے بندوں کو جمع کرے گا, تو اس دن کے عذاب سے مجھے بچا لینا. ابن ماجہ باب ما یدو بہ الرجل اذا اصبح و اذا امسى, کتاب الدعا سے یہ روایت لی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ابو سلام سے مروی ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی مسلمان یا کوئی انسان یا کوئی بندہ ایسا نہیں جو یہ دعا صبح اور شام کرے, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیا, یعنی میں اللہ کے رب ہونے, اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں. تو اللہ پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ قیامت کے دن اس سے راضی ہو جائے. ایک روایت ابن ماجہ سے حضرت جبیر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی سلمہ بن جبیر ابن مطم مروی ہے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام یہ دعائیں کبھی نہ چھوڑا کرتے تھے, اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عفو اور عافیت چاہتا ہوں, اے اللہ میں تجھ سے اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں عفو اور عافیت کا طلبگار ہوں, اے اللہ میرے عیوب ڈھانپ دے اور میرے اندیشوں کو امن میں بدل دے, اللہم استر عوراتنا اور آتنا و عامر رواتنا, اور میری حفاظت فرما میرے آگے سے, پیچھے سے, میرے دائیں سے اور میری بائیں سے اور میرے اوپر سے, اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کہیں اچانک میرے نیچے سے مجھ پر کوئی مصیبت نہ پڑے. دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر سے حفاظت سے مراد تو اللہ تعالیٰ کی امان ہی ہے, ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ کی امان ہو, اور اللہ تعالیٰ کی امان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی, مگر زمین سے مراد کیا ہے کہ زمین پھر پٹ جائے, مراد یہ ہے کہ وہ زمینی لوگ جب اٹھ کھڑے ہوں میرے خلاف تو مجھے ان سے بھی بنا دے. اور زمین کے پٹنے سے کئی قسم کے طوفان, کئی قسم کے زلزلے وغیرہ بھی مراد ہو سکتے ہیں, اچانک زمین پھٹتی ہے اور دونیم ہو جاتی ہے جس پہ انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا, تو وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ ویسے ہی حادثات طبعی کے نتیجے میں ہوتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے. اب کھانا کھاتے وقت کی دعا, کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں آگے اپنی نسلوں کو سکھانی ہیں, اندازہ کریں. ہر چھوٹے سے چھوٹے ادب کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں, بیان کرتی ہیں کہ یہ ترمذی ابواب الاطہمہ سے کتاب یعنی روایت لی گئی ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں کوئی شخص کھانا کھانے لگے تو پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لے, یعنی بسم اللہ پڑھے, اور اگر شروع میں بھول جائے تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھے. تو بسم اللہ کی عادت بھی بچپن ہی سے ڈالی جائے تو پڑتی ہے, ورنہ بڑے ہو کر بسا اوقات لوگ بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں, اور اگر کھاتے وقت یاد آ جائے تو پھر یہ ضرور پڑھنا چاہیے, بسم اللہ ہے اولہ و آخرہ, اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں کھانا کھاتا ہوں, اس سے پہلے بھی جب کھانا شروع کیا تھا تیرے ہی نام سے کھانا کھایا تھا, اور کھانا ختم ہونے پر بھی تیرا ہی ببرکت نام لیتا ہوں. صحیح مسلم کتاب الاشرفہ میں وہاب بن کیسان بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا، میرا ہاتھ پلیٹ میں ادھر ادھر جاتا تھا، اس پہ حضور نے فرمایا بچے اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، ہر طرف نہ ہاتھ دوڑاتے پھرو۔ ترمذی کتاب الدعوات سے ایک یہ روایت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کھانے یا پینے لگتے تو یہ دعا مانگتے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ کھانا کھانے کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے جو ابھی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان اٹھا لیا جاتا تو آپ یہ دعا کرتے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بہت زیادہ تعریفیں، ایسی تعریف جو پاکیزہ ہو اور اس میں برکت ہی برکت ہو، اے ہمارے رب ایسی برکت جو کافی نہ جانی جائے اور جس سے مستغنی بھی نہ ہوا جا سکے۔ ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند احمد بن حنبل میں یوں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ کھانا کھلائے اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا کرے، اے اللہ ہمارے اس کھانے میں برکت ڈال اور اس کا بہتر حصہ ہمیں کھلا، اور جسے اللہ تعالیٰ دودھ پلائے اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا کرے، اے اللہ اس دودھ میں ہمارے لیے برکت رکھ دے اور ہمیں اور دودھ عطا کر، کیونکہ دودھ کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں جو خوراک اور مشروب کے طور پر کافی ہو۔ اب یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اس زمانے کے سائنسدان بھی اقرار کرنے پر مجبور ہیں۔ اس زمانے کا انسان بھی جانتا تھا کہ بچے دودھ پر ہی پلتے ہیں اور ان کی ہر ضرورت دودھ سے پوری ہوتی ہے، پیاس کی ضرورت بھی دودھ سے پوری ہوتی ہے، غذا کی ضرورت بھی دودھ سے پوری ہوتی ہے، ان کے جسم کے تمام اعضاء دودھ سے بنتے ہیں، دماغ بھی بن رہا ہوتا ہے، جگر بھی بن رہا ہوتا ہے، گردے بھی بن رہے ہوتے ہیں، دانت بھی بن رہے ہوتے ہیں۔ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ دودھ میں کیا کیا صفات خدا تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، اس سے یہ ساری چیزیں تخلیق میں آتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو بہترین غذا قرار دیا کرتے تھے، اور دودھ بھی دراصل ماں کے دودھ سے بڑھ کر اور کوئی دودھ نہیں ہے، یعنی عورت کے دودھ سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی غذا نہیں ہے۔ اب مصنوعی دودھ بنانے والے یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ جس نے ماں کا دودھ نہیں پیا یا عورت کا دودھ نہیں پیا، اس کا اندر کوئی نہ کوئی دفاعی مادہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے، اور بہت سے سی دفاعی صلاحیتیں ہیں جن سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترمذی سے لی گئی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ آل محمد کے لیے اتنا رزق مقدر کر دے جو ان میں زندگی کی رمق باقی رکھنے کے لیے ضروری ہو، یعنی آل محمد بھوکی نہ رہے۔ اور بہت سے ہیں آل محمد کے میں لوگ جو اس وقت حقیقی آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان معنوں میں ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وجود ہیں اور سچے دل سے حضور اکرم پر ایمان لاتے ہیں, تو ان کے لیے بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آل محمد کو اتنا رزق ضرور دے کہ وہ بھوکے نہ مریں, ان میں زندگی کی رمق باقی رہے. ایک روایت ترمذی کتاب البر والصلہ سے لی گئی ہے, حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس پر کوئی احسان کیا گیا ہو اور وہ احسان کرنے والے کو کہے جزاک اللہ خیرا, کہ اللہ تجھے بہترین جزا دے, تو اس نے شکریہ ادا کرنے کی انتہا کر دی. یعنی اپنی طرف سے بیچارہ کیا جزا دے سکتا تھا, اگر دل سے اس کی یہ دعا اٹھی ہو تو اللہ اس دوسرے کو احسان کرنے والے کو اتنی جزا دے سکتا ہے کہ گویا جزا کی انتہا ہو گئی. ایک روایت تسبیح و تکبیر, تسبیح تکبیر اور تحمید کی برکات کے ذکر میں ایک روایت مسلم کتاب الصلاۃ باب استجاب ذکر بعد الصلاۃ سے لی گئی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ غریب مہاجر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مال والے بہت ثواب لے گئے اور قائم رہنے والی نعمتوں کے مالک بن بیٹھے, آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کیا وہ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں, اسی طرح روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ وہ خدا کی راہ میں خرچ بھی تو کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے, وہ رضاء الہی کی خاطر غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تم کو ایسی بات نہ سکھاؤں جس کی وجہ سے تم ان لوگوں کے برابر ہو جاؤ اور ان لوگوں سے بڑھ جاؤ جو تم سے بعد میں آئیں گے, یعنی اس بات کی برکت سے تم سے کوئی بھی آگے نہ بڑھ سکے گا سوائے اس کے کہ وہ بھی ایسا ہی کرنے لگ جائیں جیسا تم کرو. ان مہاجر صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ ایسی بات ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا, ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ, الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا کرو. ایک روایت میں 33 بار پڑھ کر اللہ اکبر کو 34ویں بار پڑھنے کا بھی حکم ہے, تو وہ پورا 100 ہو جاتا ہے. چونچہ یہ صحابہ مطمئن ہو کر چلے گئے اور معلوم ہوتا ہے انہوں نے اپنی طرف سے مخفی طور پر یہ ورد جاری رکھا تاکہ امیروں کو پتہ نہ چل جائے, ان کو بھی بھنک پڑ گئی. وہ پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر حاضر ہوئے کہ اب تو ہمارے دولت مند بھائیوں کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی ہے اور وہ بھی یہی ورد کرنے لگ گئے ہیں. اس پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے دیتا ہے, میں اس فضل کو کیسے روک سکتا ہوں. ایک روایت سنن ابن ماجہ کتاب الادب میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی ہے, وہ صبح کی یا صبح کے بعد کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے جب آپ ذکر الہی کر رہی تھیں. پھر حضور جب واپس آئے, یعنی کافی دیر کے بعد سورج بلند ہو چکا تھا, تو وہ کہتی ہیں یا نصف نہار کے قریب پہنچ گیا تھا, اس وقت بھی آپ اسی طرح ذکر الہی کر رہی تھیں. آپ نے فرمایا کہ جب سے میں تمہارے پاس سے گیا تو میں نے 4 کلمات 3 بار پڑھے اور وہ جو کچھ تم نے پڑھا ہے اس سے زیادہ وزنی ہے. تو اتنی دیر عبادت کرتی رہی ہو اور میں نے 4 کلمات پڑھے لیکن ان کا وزن تمہاری ساری تسبیح و تحمید سے زیادہ ہے. میں نے یہ پڑھا کہ پاک ہے اللہ اس قدر جس قدر اس کی مخلوق ہے, یعنی بے انتہا اللہ پاک ہے اس قدر جس قدر اس کی ذات اس بات کو پسند کرتی ہے کہ اللہ پاک ہو, اس کی ذات کا اپنے لیے پاکی پسند کرنے کا تو کوئی آخری مقام نہیں, لا انتہا ہے. فرمایا اللہ پاک ہے اس قدر جس قدر اس کے عرش کا وزن ہے. اب عرش کا وزن سے مراد لوگ ظاہری طور پر یہ لے لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک, عرش ہے بڑا بھاری, اس کو فرشتوں نے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس پر بیٹھا ہوا ہے. حالانکہ ساری زمین و آسمان کو تو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہوا ہے. ایک لمحہ کے لیے بھی خدا کا فضل اگر اٹھ جائے تو ہر چیز اپنے وجود سے گر کر تباہ و برباد ہو جائے, کل عدم ہو جائے. تو اس کا پھر کیا مطلب ہوا کہ جس قدر اس کے عرش کا وزن ہے؟ تو یہاں عرش سے مراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے, اور مجھے یقین ہے کہ یہی مراد ہے, کیونکہ آپ کا دل ہی عرش الہی تھا. اور اس عرش کا وزن اتنا تھا کہ ساری دنیا کے قلوب مل کر بھی اس وزن کی برابری نہیں کر سکتے تھے. اللہ پاک ہے اس قدر جس قدر اس کے کلمات کی سیاہی ہے, یعنی سمندر بھی سیاہی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے, وہ اتنا پاک ہے. حضور نے فرمایا کہ میں نے یہ چار دعائیں مانگی تھیں, اور اے ذکر الہی میں مصروف خاتون, میری یہ چار دعائیں تیرے سارے ذکر سے آگے بڑھ گئیں. ایک روایت سنن ترمذی سے ابواب الدعاء سے لی گئی ہے, حضرت عبداللہ بن یزید بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تسبیح میزان کا نصف ہے اور الحمد اسے بھر دیتی ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ تسبیح نصف ہے اور حمد اسے بھر دیتی ہے. اپنے دل سے غیر اللہ کو باہر نکال دینا یہ تسبیح ہے. ہر غیر اللہ کے تصور کو, ہر خیال کو جو خدا سے دور کرنے والا ہو, اپنے دل سے نکال دینا. اب اس خالی دل کو جو چیز بھرتی ہے وہ پھر حمد ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اللہ اپنے حمد کے ساتھ پاک ہے, یہ نہیں کہ محض پاک ہے اور خلا ہے, اس میں وہ حمد سے بھرا ہوا ہے. تو فرمایا تسبیح میزان کا, یعنی وہ پیمانہ جس میں کسی چیز کو تولا جاتا ہے, اس کا نصف ہے اور حمد اسے بھر دیتی ہے. اور لا الہ الا اللہ کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی راہ میں انسان کو کوئی حجاب حائل نہ ہوگا. تو لا الہ الا اللہ میں یہ دونوں باتیں آ جاتی ہیں, کوئی معبود نہیں, یہ دل کو خالی کرنے والی بات ہے, اور اللہ کے ذکر سے وہ دل بھر جاتا ہے. بس جو یہ دعائیں کرے گا اسے اللہ سے ملنے میں کوئی روک نہیں سکے گا, وہ لازماً اپنے رب سے جا ملے گا. ان دعاؤں کے ذکر کے بعد میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک ارشاد آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ دعا اور اس کی قبولیت کے زمانے کے درمیانی اوقات میں بسا اوقات ابتلاء پر ابتلاء آتے ہیں, اور ایسے ایسے ابتلاء بھی آ جاتے ہیں جو کمر توڑ دیتے ہیں, مگر مستقل مزاج سعید الفطرت ان ابتلاؤں اور مشکلات میں بھی اپنے رب کی عنایتوں کی خوشبو سونگتا ہے, اور فراست کے ساتھ کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کے بعد نصرت آتی ہے. ان ابتلاؤں کے آنے میں ایک سر یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا کے لیے جوش پڑتا ہے, کیونکہ جس جس پر اضطرار اور اضطراب بڑھتا جاوے گا اسی قدر روح میں گدازش ہوتی چلی جائے گی, اور یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہیں. بس کبھی گھبرانا نہیں چاہیے, اور بے صبری اور بے قراری سے اپنے اللہ پر بدظن نہیں ہونا چاہیے. یہ کبھی بھی خیال کرنا نہیں چاہیے کہ میری دعا قبول نہ ہوگی یا نہیں ہوتی. ایسا وہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے انکار ہو جاتا ہے کہ وہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے. الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.